ہمارا جینا مرنا تو اللہ رب العالمین کے لیے تھا، لیکن ہم ان قوموں کی پیروی کر رہے ہیں جن کا جینا مرنا صرف دنیا کے لیے رہ گیا ہے، جو ظاہر پرست ہو گئے، جو صرف ظاہری چیزوں کی چمک دمک سے اور ظاہری چیزوں کی خوبصورتی سے نحال ہو رہے ہیں اور اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جن کے نزدیک ساری خوشیاں اور ساری لذتیں صرف دنیا کے لیے رہ گئی ہیں، جن کے لیے کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، خوشی غم سب کا سب صرف دنیا میں مقید ہو کے رہ گیا ہے، ہم تو ان کے پیچھے چل پڑے۔ مومن کے لیے تو خوشی کی انتہا اس جنت میں ہے، اس کا گھر تو وہاں ہے۔ مومن دنیا میں کام تو کرتا ہے لیکن جیتا دنیا کے لیے نہیں ہے، اس کے پاس جو بے پناہ صلاحیتیں ہیں وہ صرف اس حقیر ختم ہونے والی زندگی کے لیے نہیں ہے کہ ہم جو کچھ بنائیں بس صرف اس دنیا کے لیے اور یہی پر ختم ہو کر رہ جائے اور اس کے بعد ہمارے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ مومن اس لیے نہیں جیا کرتا، مومن کے مقاصد تو بہت بلند ہوتے ہیں، وہ تو ایک شکر گزار انسان ہوتا ہے، وہ تو محسن ہوتا ہے، وہ تو دوسروں کی خاطر جیتا ہے، وہ تو حساس ہوتا ہے، اس کی خوشی ایسی چیزوں میں نہیں ہوتی جو صرف چند لوگوں کو میسر آئے، وہ تو اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے جیتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں جینا اس کے لیے موت ہوتا ہے۔ لیکن آج افسوس کہ ہم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور پھر ہمیں اس پر احساس بھی نہیں اور اس پر خوش بھی ہوتے ہیں اور اس کو محض تفریح کا نام دے کر اپنے لیے جائز اور روا قرار دیتے ہیں۔ تفریحات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھیں، لیکن ان کی تفریح کیا تھی؟ وہ راتوں کو اللہ کے لیے تو ضرور جاگتے تھے، لیکن وہ راتوں کو بسنت منانے کے لیے کبھی نہیں جاگے۔ ان کے سفر تو جہاد کے لیے ہوا کرتے تھے، خیر کو پھیلانے کے لیے ہوا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی راہ دکھانے کے لیے ہوا کرتے تھے، اور آج ہمارے سفر صرف بسنت منانے کے لیے، وہ بھی خوشی کے موقع پہ کھانے پکایا کرتے تھے لیکن محض اپنے لیے نہیں، وہ ان میں دوسروں کو بھی یاد کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دن بدن بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، تعلیم میں ہم آگے جانے کے بجائے پیچھے جا رہے ہیں، ہزاروں بچوں کے لیے اسکول کی چھت نہیں، لیکن دوسری طرف ہماری قوم کی عیاشی کروڑوں روپے کا زر مبادلہ محض دور خریدنے پر اور کاغذ اڑانے پر۔ اللہ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنے آپ کو خود نہ بدلے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو خود نہ بدلیں۔ تو جب تک ہم نہیں بدلیں گے، ہماری سوچ نہیں بدلے گی، ہماری نگاہ نہیں بدلے گی، ہمارے اخلاق نہیں بدلیں گے، ہمارے کردار نہیں بدلیں گے، ہمارے اعمال نہیں بدلیں گے، اس وقت تک ہم دنیا میں بھی اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں اس وقت بطور عام جو امت مسلمہ کا حال ہو چکا ہے اور پھر جگہ جگہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اگر ہم جاگتے نہیں، اگر ہمیں احساس نہیں ہوتا اور ہم اپنے لیے کسی صحیح ڈائریکشن کو متعین نہیں کرتے، تو ہم خدا کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمیں اس دنیا سے جانا نہیں؟ کیا ہم اپنی واپسی کا سفر بھول گئے ہیں؟ کیا ہمیں خدا کے سامنے کھڑے نہ ہونا ہوگا؟ کیا اس وقت دنیا کی اقوام کے سامنے ہم سے پوچھا نہ جائے گا کہ جو حق تمہارے پاس تھا انہیں ان تک کیوں نہ پہنچایا؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سارے لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اخرجت للناس، تم اپنے لیے نہیں ہو، تم ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے ہو۔ فاستبقوا الخیرات، دوسروں کی بھلائی کے لیے دوڑ لگاؤ، آگے بڑھو، اور ہم ہیں کہ دوسروں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور ایسی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ سب کچھ ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی جو ہسٹری ہے اسی پر تھوڑی سی بات آپ سے کرنا چاہوں گی. 14 فروری کی یہ تاریخ جو ہے یہ ایک عیسائی مبلغ سینٹ ویلنٹائن کی یاد میں منائی جاتی ہے جس نے رومن بادشاہ کلاڈیوس کے خلاف بغاوت کی تھی. کیونکہ بادشاہ کا خیال تھا کہ اس کی فوج کی شکست کے اسباب میں یہ بات ہے کہ رومن نوجوان اور سپاہی عشق و محبت اور شادی کے چکروں میں صحیح کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرتے، لہذا انہوں نے سپاہیوں کی شادی پر پابندی لگا دی. ویلنٹائن نے اس کے خلاف بغاوت کی، کہا جاتا ہے کہ اس کو گرفتار کیا گیا اور 14 فروری کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اس نے مرتے وقت جیلر کی بیٹی کو جو اس کی دوست تھی ایک خط لکھا جس میں دستخط اس طرح کیے کہ تمہارے ویلنٹائن کی طرف سے، اور وہاں کے عیسائی پوپ نے 14 فروری کے دن کو ویلنٹائن ڈے سے موسوم کیا اور 14 فروری محبت کے پیغامات باہم پہنچانے کی تاریخ بن گئی. رومن کے ہاں روایت تھی کہ 14 فروری کو رومن خداؤں کی ملکہ جونو جو کہ عورتوں اور شادی کی دیوی تھی اس کی یاد میں منایا جاتا تھا، اور 15 فروری کی شام ایک جشن ہوتا. اس پارٹی سب رومن لڑکیوں کے نام ایک جار میں رکھ دیے جاتے، ہر رومن لڑکا اس جار سے ایک نام نکالتا اور جس لڑکی کا نام نکلتا اس کے ساتھ شام گزارتا. بعض اوقات لڑکے لڑکیوں کے جوڑے بنانے کا کام سارا سال جاری رہتا، اور اس دوران یہ لڑکے لڑکیاں محبت میں گرفتار بھی ہوتے اور شادیاں بھی کر لیتے. سر ویلنٹائن کے حوالے سے یہ تاریخ محبت کے پیغامات، کارڈ اور تحفے باہم بھیجنے کی تاریخ بن گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس دن کو کیوں منائیں؟ یہ ان کے لیے تو کوئی اہم دن ہوگا، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ ہم ہیں کون اور ہمارے لیے پیروی کس کی. کیا آنکھیں بند کر کے دوسروں کی پیروی کریں گے، جو جدھر لے کے جاتا ہے اس کے پیچھے چل پڑے؟ کیا ہمارے پاس کوئی تہذیب نہیں، کوئی تمدن نہیں، کوئی کلچر نہیں، کوئی تاریخ نہیں، کوئی ہمارے پاس اپنی عظمت کے نشان نہیں کہ ہم دوسری قوموں کے قدموں کے پیچھے چل رہے ہیں؟ یعنی جس چیز کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام میں خود اس کی حقیقت کیا ہے. بغیر یعنی شادی کے بغیر اور شادی سے پہلے لڑکی لڑکے کی باہم محبت کا کوئی تصور نہیں. قرآن پاک میں صاف طور پر منع کیا گیا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 25 میں کہ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، پاک دامن بننے والیاں، نہ بدکاری کرنے والیاں اور نہ چھپے دوست بنانے والیاں. یعنی مسلمان عورتیں چھپی دوستی نہیں کرتی، ان کی وفاداری اور ان کی محبت اپنے شوہر کے سوا دوسروں کے لیے نہیں ہوا کرتی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عیسائیت میں بھی حضرت مریم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے، اور ان کے حیا کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ جب ان کے پاس فرشتہ آیا تھا تو فرشتے کو دیکھتے وہ گھبرا اٹھی کہ میری عبادت گاہ میں ایک لڑکے کا کیا کام، ایک مرد کا کیا کام. سورۃ مریم کی آیت 17 اور 18 میں آتا ہے، تو ہم نے اس کی طرف اپنی روح کو بھیجا تو اس نے ایک مرد یا ایک انسان کی شکل اختیار کر لی، تو وہ بولی بے شک میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر ہے تو ایک متقی انسان. تو یہ بات تو عیسائیت میں بھی جائز نہیں ہے، لیکن کہا یہ کہ ان کی روایت میں ہم اپنے ہاں اس کلچر کو اتنا عام کر لیں. اور آپ دیکھیں کہ الٹیمیٹلی اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے، جو لڑکیاں شادی سے پہلے اس طرح کے کھیل میں مبتلا ہو جاتی ہیں، بسا اوقات ساری زندگی ایک ندامت اور ایک اس اذیت میں گزارتی ہیں کہ جس میں وہ اپنے شوہر کی خیانت کی مرتکب ہوتی. اور بہت سے اوقات میں، بسا اوقات شوہروں کے دل میں جب بدگمانی اور شک پیدا ہوتا ہے اور ایسی بات آتی ہے کہ ہماری بیوی ہماری وفادار نہیں اور ہم سے پہلے یہ دوسروں کی آنکھوں کا تارا رہ چکی ہے، تو شوہر کے دل سے قدر اور عزت اور محبت سب کچھ ختم ہو کر رہ جاتی. عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ اس کی عزت و عصمت ہے، وہ بیکار کی مفت چیز نہیں کہ ہر ایک کے دل لبھانے کا سامان بنے. پچھلے سال جب یہ دن منایا گیا تھا تو اس موقع پر ایک اخبار میں ایک خبر چھپی تھی کہ ایک عورت نے ویلنٹائنز کے پھول نہ ملنے کی وجہ سے اپنے شوہر سے طلاق مانگ لی. اس خبر کی جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں. ایک عورت نے اپنے شوہر کے خلاف ایک کیس درج کیا ہے کہ اس کے شوہر نے اسے ویلنٹائنز ڈے پر پھول نہیں بھیجا. اس کا کہنا ہے میں نے اپنے شوہر کو کئی بار یاد بھی دلایا مگر اس نے کچھ نہ کیا. میں سمجھتی ہوں کہ اس دن محبت کا اظہار کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کرنا لازمی ہے. اگر کوئی شوہر اس دن کا خیال نہ رکھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا. بیوی کے زور دینے پر شوہر نے کہا تھا کہ سینٹ ویلنٹائن ڈے نہ تو اسلامی تہوار ہے اور نہ عربی تہوار ہے، مگر بیوی کا کہنا ہے کہ وہ ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو شادی شدہ زندگی کے اہم مواقع کا خیال نہ رکھے. کیا پتہ اگلی بار وہ اس کی سالگرہ یا شادی کی اینیورسری پر بھی بھول جائے. تو اس سے سوچنا آپ سوچیں کہ ایسے دن جن کو ہم خود مقرر کر لیتے ہیں اور اپنے اوپر ایک تلوار کی طرح لٹکا لیتے ہیں کہ ہر کام بھول کر اس دن کی خاطر کئی دن پہلے سے سوچتے ہیں یا اس دن پھر یاد رکھتے ہیں اور اپنی ساری محبتوں کو اس میں مقید کر دیتے ہیں، تو کیا محبت کا اظہار کسی دن کا غلام ہے کہ کوئی دن آئے گا تو اس میں محبت کا اظہار کیا جائے یا اس دن وفاداری کا اظہار کیا جائے اور اس کے علاوہ سال بھر ایک دوسرے کو بلائے رکھا جائے؟ اسلام میں تو ایسا کوئی تصور نہیں کہ آپ کسی ایک خاص دن کے قید ہو جائیں. اسلام میں اگر غلامی ہے تو صرف اللہ کی، پابندی ہے تو صرف اس چیز کی کہ دن میں 5 وقت وہاں حاضری دیں، لیکن ہم نے بے جا کی پابندیاں اپنے آپ پر عائد کر کے اپنے آپ کو مشکلات میں مبتلا کر لیا. کسی نے لکھا، ٹی وی پر بسنت اور ویلنٹائن کے پروگرام دیکھ کر دماغ میں سوال آتا ہے کہ کیا یہ ہمارا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے ایک دم خیال آیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. یہ لکھتی ہیں کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بسنت منانے سے اور ویلنٹائن ڈے منانے سے دنیا ہمیں ٹیررسٹ نہیں کہے گی. ہم نے یہ طریقہ دنیا کو یہ بتانے کے لیے اپنایا ہے کہ ہم ایک ماڈریٹ قوم کہلائیں. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ایسا کرنے سے نہ صرف ہم ترقی یافتہ قوم کہلائیں گے بلکہ قرضے کی بھیک بھی ملے گی. آپ دیکھیں کہ یہ ذوالحج کے دن جو ہیں یہ سال میں سب سے قیمتی دن ہیں، اور اس میں پوری قوم بحیثیت مسلمان دو غیروں کے تہوار تو منا رہی ہے، لیکن جو ان کا اصل تہوار ہے اور جو اصل اہمیت ان دنوں کی ہے، وہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں تو کسی کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ ہم کتنے قیمتی وقت کو گنوا رہے ہیں جس میں چھوٹی چھوٹی نیکی بھی بہت بڑا اجر و ثواب پا سکتی ہے. یہ کسی نے پوچھا کہ بسنت کے بارے میں بھی اگر کچھ بتا دیں تاکہ یہ دوسروں کو بتا سکیں. بسنت بنیادی طور پر آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا تہوار نہیں، خواہ ایک تفریح کا موقع ہے لیکن مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہندوؤں کا تہوار ہے اور اس میں ہمارے ہر سال اس مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں. مثلا یہ کہ اب تو دعوت نامے بھی بانٹے جاتے ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں اور بڑے بڑے ہوٹلز میں جگہیں بک کرائی جاتی ہیں اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. خصوصی طور پر خواتین پیلے رنگ کے لباس تیار کراتی ہیں، پہلے شادی سے پہلے منگنی کے بعد. جیسے عام طور پر ہمارے ہاں عیدوں پر جوڑا بھیجا جاتا ہے یا عید گفٹ بھیجا جاتا ہے لڑکی یا لڑکے والے کے لیے، تو اب یہ بھی ہو چکا ہے کہ بسنت کے موقع پر بھی تحائف بھیجے جاتے ہیں. اس کی تاریخ کے بارے میں یہ کتاب ہے، پنجاب انڈر دا مغلز، لیٹر مغلز. اور یہ کیا ہے؟ جی، یہ ایک سکھ مورخ ہیں، ڈاکٹر بی ایس مور. انہوں نے اپنی کتاب پنجاب اپنے آخری مغل دور میں، پنجاب انڈر دا لیٹر مغلز، اس میں لکھتا ہے کہ حقیقت رائے ایک شخص کا نام ہے. حقیقت رائے باکمل پوری سیالکوٹ کے کھشتری کا لڑکا تھا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں سخت نازیبہ الفاظ استعمال کیے. اس جرم میں حقیقت رائے کو گرفتار کر کے عدالتی کاروائی کے لیے لاہور بھیجا گیا، اس کو سزائے موت سنائی گئی. اس واقعے سے پنجاب کی ساری غیر مسلم برادری کو شدید دھچکا لگا. کچھ ہندو اس وقت کے پنجاب کے گورنر کے پاس گئے کہ حقیقت رائے کو معاف کر دیا جائے، لیکن انہوں نے کوئی سفارش نہ سنی اور سزائے موت کے حکم پر نظر ثانی کرنے سے انکار کر دیا، جس کے اجراء میں پہلے مجرم کو ایک ستون سے باندھ کر اس کو کوڑوں کی سزا دی گئی، یعنی حقیقت رائے کی گردن اڑائی گئی، جس پر پنجاب میں ساری غیر مسلم برادری نوحہ کنا رہی. حقیقت رائے کی یادگار خوجہ شاہی لاہور میں ہے، بابا دی مڑی کے نام سے مشہور ہے. ایک ہندو رئیس نے بسنت میلے کا آغاز کیا جس کی یادگار بھی اس علاقے میں قبرستان کے ساتھ موجود ہے. اس کتاب کے صفحہ 299 پر لکھا ہے کہ پنجاب کا بسنت میلہ حقیقت رائے گستاخ رسول کی یاد میں منایا جاتا ہے. یعنی اس کے مرنے کے بعد اس کو جو ہمارے ہاں عام طور پر رواج ہوتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو اس کی قبر کے اوپر میلہ وغیرہ کیا جاتا ہے, تو بنیادی طور پر یہ بھی دوسری ہی قوموں سے آئی ہے چیز. تو بہرحال اس پر آپ دیکھیں کہ ہم کبھی بھی غور نہیں کرتے کہ کوئی کام شروع کب ہوا یا کس وجہ سے ہوا, ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ سب کرتے ہیں, اور چونکہ سب کر رہے ہیں اس لیے ہمارا کرنا بھی اس پر درست ہو گیا. یہ کہہ رہی ہیں کہ بسنت کے موضوع پر ایک واہر مسلمان ایک بکلٹ ہے, پڑھ سکتے ہیں. بہرحال سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی فالو کرنے سے پہلے, کسی کے بھی پیچھے چلنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ کوئی خود کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے, کوئی اور یہ کام کیوں کر رہا ہے, کیونکہ قیامت کے دن انسان انہی کے ساتھ ہوگا جن کا پیروکار ہوگا اور جن کے ساتھ چلے گا اور جن سے محبت کرتا ہوگا. کسی نے لکھا ہے کہ بسنت کیونکہ ہندوؤں کا رواج ہے تو ہمارے پاکستانی بھائی بہنوں نے اس کا نام بدل کر کائٹ فلائنگ رکھ دیا ہے تاکہ لوگ اس سے نہ ملائیں. تو کیا نام بدلنے سے حقیقت بدل جائے گی؟ یہ بتا رہی ہیں کہ ان کا 2 سال کا بھائی مونٹیسری میں جاتا, پلے گروپ میں جاتا ہوگا, تو جب وہ ویلنٹائن ڈے پہ اسکول سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بھی ہارٹ تھا. دل ہاتھوں میں اٹھائے پھرتے ہیں. ہاں, حج والے دن کو سیلیبریٹ نہیں کرتے. جی اصل میں ہم نے عیدوں پر اہتمام ختم کر دیا, اور عید کو ہم کیا کہتے ہیں, بہت بور دن ہے, بہت بور ہوتے ہیں عید پر, سو کر یا گزار دیتے ہیں یا پھر بور بور کہتے گزار دیتے ہیں. کہتے کہ رومنز میں یہ ویلنٹائن ڈے یا یہ جو فیبرری کا مہینہ, یہ برڈز کا میٹنگ پیریڈ ہوتا تھا تو اس سے یہ رسم چلی. جی ہاں, جشن بہاراں کا نام دیا ہوا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ جی ہاں, یعنی مہنگائی زیادہ ہے اس لیے بکرا نہیں خرید سکتے, پتنگ خریدتے ہیں. ہاں, بہار کی آمد کی خوشی میں. خوشیاں ہی تو ہماری زندگیوں میں رہ گئی ہیں, ایسی ایسی ترقی کر لی ہم نے کہ سوائے خوشیوں کے اور کوئی چیز ہی نہیں. قربانی کی ابتدا کب سے ہوئی, یعنی یہ کام کب سے لازم ہوا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحج میں, لکل امت جعلنا منسکا ہم ناسکو, ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا جس کی وہ پیروی کرتی ہے. گویا قربانی کا یہ حکم ہر امت کے لیے رہا ہے. اس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بیان کرتے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اور انہیں ذرا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بے کم و کاس سنا دیجئے. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی کی. یعنی قربانی آج سے نہیں, قربانی تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے, یعنی اس کا تصور اس وقت سے موجود ہے. پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربانی کا حکم ہے. فصلی لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ایک اور جگہ پر فرمایا, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو آپ کو یہاں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ قربانی کیجئے اور اللہ کے لیے کیجئے. اور فصلی ربک وانحر, یہاں بھی اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. گویا قربانی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے, اور دوسرا یہ کہ اللہ ہی کی خاطر ہونی چاہیے. جو ہمارے قربانی کا طریقہ ہے یہ کہاں سے آیا؟ یعنی قربانی کی مختلف شکلیں پچھلی امتوں میں رائج رہی, لیکن یہ طریقہ جس پہ ہم قربانی کرتے ہیں یہ کب سے ہوا؟ اس کے بارے میں ایک دفعہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, ان کا طریقہ ہے. اس سنت کا تذکرہ قرآن پاک نے بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے. سورۃ الصافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر 111 آیات ہیں. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدینی رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلما وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. إبراهيم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہی میری رہنمائی کرے گا، اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو یعنی نیک ہو. تو اللہ تعالیٰ نے دعا کے جواب میں کیا فرمایا، ہم نے اس کو ایک حلیم یعنی بردبار لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی باپ بیٹا دونوں ہی اپنے آپ کو حوالے کر گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے آواز دی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. تو یہ ہے وہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا. اس واقعے کے بارے میں حفیظ جالندری نے ایک نظم لکھی ہے جو اس کی ایک بہترین تفسیر بھی ہے، اسی کو پڑھ کر آپ کو اس کی تفسیر سناؤں گی. پدر بولا، یعنی باپ، فارسی کے لفظ اردو شاعری میں کافی استعمال ہوتے ہیں. پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. ذرا امیجن بھی کرتے جائیں کہ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر، رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب. یعنی ایسے بھی کوئی اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا؟ اس سے پہلے ایسی اطاعت کسی نے نہیں دیکھی. یہ جرأت پیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک، اس سے پہلے کہ کسی انسان نے اللہ کی اطاعت کے لیے ایسی جرأت نہیں دکھائی تھی. عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تعمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، کوئی ہچکچاہٹ نہیں. کہا فرزند نے، اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے نام پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پہ اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مبادہ آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادہ میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھر رائے. پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی، یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں پہ آ لیٹے، پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پہ رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پہ رکھا، زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکت تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پہ بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پہ چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگتا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرت کا. خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، یعنی ذبح نہیں ہوئے لیکن نام مل گیا ذبیح اللہ، خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ. تو یہ تھا وہ جذبہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اندر تھا. قربانی اصل میں کی کیوں جاتی ہے؟ قربانی کے کانسیپٹ کیا ہے؟ قربانی کی روح کیا ہے؟ اپنی محبوب ترین چیز اپنے محبوب کے نام کر دینا اظہار محبت ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک دعویٰ کیا تھا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور یہ کہ جب اللہ کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی دوسری چیز اس کا راستہ نہیں روکتی. اس راہ میں انسان کو مال دینا پڑے یا اولاد دینی پڑے یا پھر کبھی اپنا آپ بھی دینا پڑے. اسی لیے اس موقع پر جانور کی قربانی ایک سمبل کے طور پر ہے, جان قربان کرو. یعنی اگر آپ ویسے روپیہ پیسہ دے دیں گے تو بات نہیں بنے گی, جان دو. کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کی جان دینے کے لیے کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں کی تھی. آپ دیکھیں دنیا میں محبتوں کے بہت قصے ہیں اور ہر محبت کے ساتھ قربانی کا قصہ بھی. کیونکہ محبت کی تکمیل ہوتی نہیں, محبت کی تعریف مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں قربانی نہ ہو. ماں کو اگر اپنے بچے سے محبت ہے کیسی کیسی قربانی کرتی, شوہر کو اگر بیوی سے محبت ہے تو اس کے لیے کیسی کیسی قربانی کرتی, بیوی کو شوہر سے محبت ہے تو کیسی قربانی کرتی ہے اس کے لیے. تو دنیا میں بھی انسانوں کے درمیان محبت کے جتنے رشتے ہیں ان سب میں بھی قربانی پائی جاتی. اور اگر معاملہ بندے اور بندے کا نہیں بندے اور رب کا ہو تو کیا اس میں کوئی قربانی نہیں ہوگی؟ تو ہر سال جو مسلمان یہ قربانی کرتے ہیں یہ کس لیے کرتے ہیں؟ اپنی محبت کے اظہار کی علامت کے طور پر. دس از اے سمبل کہ اللہ تیری خاطر یہ خون بہا سکتے ہیں تو تیری خاطر اپنی گردن بھی کٹا سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا. انہوں نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ نے بھی ان کو اپنا دوست کہا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا. تو دوستی کا ثبوت تو قربانی سے ہی ہوتا ہے. عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے ہم تحفے کا اہتمام کرتے ہیں. یہ تحفہ دینا کیا ہے دراصل؟ یہ تو نہیں کہ دوسرا شخص کو مفلس ہے, کوئی غریب ہے فقیر ہے تو آپ اس کو کچھ پیش کر رہے ہیں کہ آپ کی غربت اور فقر دور ہو جائے, وہ تو صدقہ ہوتا ہے. تحفے کی روح کیا ہے؟ تحفے کی روح یہی ہے نا کہ ایک اظہار محبت ہوتا ہے کہ میرے دل میں آپ کا ایک مقام ہے. تحفے میں اصل چیز اس کی ویلیو نہیں ہوتی کہ وہ کتنی بڑی چیز ہے, کتنے ہزاروں لاکھوں کی. جدید دنیا میں جو تحفے کا کانسیپٹ ہو گیا نا کہ ایک میٹیریلسٹک اپروچ ہو گئی کہ زیادہ قیمتی تحفہ شاید زیادہ محبت کی علامت ہے. نہیں, محبت کی علامت کے طور پر تو آپ کچھ بھی قربان کر سکتے ہیں, کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں, معمولی سے معمولی بھی ہو سکتی. اور اس میں ہر شخص اپنی حیثیت دیکھے گا نا کہ میرے میں حیثیت کیا ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا کس پہ قربانی لازم ہے, کون قربانی کرے. اور پھر عموماً یہ بتایا جاتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے, جس پہ زکوٰۃ ہے, وہ قربانی کرے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی صاحب نصاب نہیں ہوئے, ان کے یہاں تو کبھی بھی اتنا مال جمع نہیں ہوا کہ آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں یا کچھ اور. وہ تو جو آتا تھا دے ڈالتے تھے. اور یہاں تک حالت تھی تنگ دستی کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب سے آل محمد مدینہ میں آئے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی جب سے مدینہ میں آئی, کبھی مسلسل 3 رات تک گندم کے آٹے کی روٹی سے سیر نہیں ہوئی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. یعنی 3 دن بھی مسلسل روٹی نہیں پکی آپ کے گھر میں تھرو آؤٹ مدنی پیریڈ, پھر بھی آپ قربانیاں کرتے رہے. تو یہ قربانی پھر اصل میں کیا ہے؟ محبت کا اظہار ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اتنا سونا ہو یا اتنی چاندی ہو یا اتنا بزنس ہو یا اتنا بینک بیلنس ہو. بس آپ دیکھیں کر سکتے ہیں تو کر لیں, ایک قربانی بھی سارے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گی. لیکن محبت کے اظہار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خود جو طریقہ بتایا, کیونکہ آپ مثلاً اگر کسی کو تحفہ دیتے ہیں اور اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ فلاں کو ایسی چیز پسند ہے تو آپ کی کیا کوشش ہوتی؟ یعنی ویسے بھی محبت کے اظہار کے لیے تحفہ دیا جاتا ہے, لیکن جب آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ فلاں شخص کو یہ چیز بہت پسند ہے تو آپ کی پھر کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں وہ دوں جو اس کو پسند ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب إليك.